بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. گزشتہ ہفتہ ہم نے یہ رکوع شروع کیا تھا اور اس کی دو آیتیں ہم نے پڑھی تھیں. اس رکوع کا حاصل انسان کی ابتدا اور انتہا کو بیان کرنا ہے. اصل کے لحاظ سے تو انتہا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کرنا ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس لیے کہ ابتدا تو سب مانتے ہی ہیں اور مانتے ہی تھے، قرآن کے نزول کے زمانے میں تو ابتدا سب مانتے ہی تھے. اتنا ہے کہ بعد میں پھر کچھ لوگوں نے اس ابتدا کو بدلنا چاہا کہ انسان انسان سے نہیں بلکہ غیر انسان سے آیا ہے. وہ ایک تحقیق کسی نے پیش کی تھی، پھر وہ تحقیق کی مخالفت بھی بہت کی گئی، وہ کہ انسان بندر کی شکل میں تھا اور پھر یہ تھا وہ تھا. وہ تو خیر جنہوں نے تحقیق کی اور اس کے بعد پھر بعد میں اس تحقیق کی مخالفت بھی ہو گئی. بہرحال یہ عقیدے کے لحاظ سے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی لوگ یہی مانتے تھے کہ انسان کسی جانور سے نکل کر نہیں آیا. بہرحال یہ انسان مٹی سے بنا ہے. اصل اس رکوع کا جو حاصل اور جو اصل مقصد ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی قدرتوں کو بیان کر دیا گیا. اسی لحاظ سے ہر آیت کے شروع میں ومن آیاتی ہی، تقریباً ہر آیت، تمام آیتیں تو نہیں پورے رکوع میں، لیکن اکثر آیتوں کے شروع میں ومن آیاتی ہی، دیکھو اللہ کی قدرت. کیوں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ دوسری آیت میں خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. تیسری آیت جو آج ہمیں پڑھنی ہے، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا. اگر کوئی صرف اس پر بات کرنا چاہے تو بہت کچھ بات کر سکتا ہے. آسمان کیا ہے؟ آسمان کے ساتھ کون کون سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں؟ کون سی چیزیں ہیں جو آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو نظر آتی ہیں؟ ان میں آپس میں کیا فاصلے ہیں اور ان کی کیا، ان کی مقدار کیا ہے، کتنے بڑے ہیں، سائز کیا ہے ان کی، ان کی روشنی کیسی ہے، وہاں پر کیا مخلوقات ہیں؟ ایک عجیب پوری دنیا ہے یہ. بہرحال خلق السماوات، آسمانوں کا پیدا کرنا، والارض، زمینوں کا پیدا کرنا. آسمان سات آسمان ہے، زمینیں سات آسمان ہیں. یہ مستقل ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس پر ہی انسان غور کرے تو بہت کچھ ہے. آگے فرمایا واختلاف السنتکم والوانکم، اسی طرح تمہارے بولیاں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، جاننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں. آسمانوں کی تخلیق، زمینوں کی تخلیق، زمین کی تاثیر، زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عجیب صلاحیتیں رکھی ہیں، اس میں بیج ڈالیں تو اس کے ذریعے سے وہ بیج میں پتہ نہیں کیا حیات آ جاتی ہے، زندگی آ جاتی ہے، اور وہ درخت کی شکل میں اتنے سارے پھل وجود میں آ جاتے ہیں، وہ ایک مستقل ہے. زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنا نفع پہنچایا اور انسان کتنا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین کے اندر سے کیا کیا خزانے نکلتے ہیں، وہ سب اپنی جگہ. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں. پھر آگے ہم چلتے ہیں واختلاف السنتکم. اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت، آدم اور حوا، اصل آدم علیہ السلام تھے، ان سے عورت کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم اور حوا سے پوری نسل چلی، آگے جا کر نوح علیہ السلام پہ، نوح علیہ السلام کے تین بیٹے سام، حام اور یافث، ان سے پھر پوری نسل چلی۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام ہمارے سب سے پہلے اصل جو جد امجد ہیں اور اصل الاصل ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اگرچہ مورخین کو اس میں اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام ہی تک تمام نسلیں جاتی ہیں یا کوئی دنیا کے اور علاقوں میں دوسری جگہ سے اور نسلیں بھی چلی ہیں، یہ مورخین میں اختلاف ہے، ہم اس اختلاف میں نہیں جاتے۔ بہرحال تو آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کا وجود، اس کے باوجود ہم دیکھیں تو اتنی ساری بولیاں، یہ بولیوں میں اگر ہم دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ مختلف بولیاں اور زبانیں جو دنیا میں رائج ہیں، تقریباً 7,000 زبانیں رائج ہیں، 7,000 زبانیں، ایک ماں باپ سے، ایک مرد اور ایک عورت سے بڑھنے والی آگے نسل، اور اس میں اتنی ساری بولیاں 7,000۔ ٹھیک ہے، بعض بولیاں بہت کم چھوٹے سے علاقے میں بولی جاتی ہیں، لیکن ہیں تو صحیح۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہی انسان کی عقل، یہی نسل، یہی آگے بڑھی، لیکن بولیاں اتنی بدل گئیں۔ ان میں بعض مشہور ہیں، بعض زیادہ رائج ہیں، ان میں پھر پوری تحقیق کی جاتی ہے کہ اچھا کون سی زبان بولنے والے کتنے افراد موجود ہیں دنیا میں، اور آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ بولیاں بھی دنیا میں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ ہوتا ہے کہ جو زبان بولنے والے لوگ کم ہوتے ہیں، جب وہ دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا اب تو دنیا میں سب کا آپس میں لین دین تعلقات بڑھ گئے، تو دیکھتے ہیں وہ دوسری زبان جو زیادہ رائج ہے، چلو بچوں کو وہی سکھا دو۔ ماں باپ آپس میں تو اپنی اصل مادری زبان بولیں گے، لیکن بچوں کے ساتھ دوسری زبان بولتے ہیں تاکہ یہ وہ زبان بولے جو عام باہر بچے بول سکیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان کی مادری زبان ماں باپ میں تو رہی تھی، بچوں میں ختم ہو گئی، اور بچوں کے بچوں میں تو بالکل ہی ختم ہو گئی۔ یہ عام ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، بہت سے گھروں میں شاید سب سننے والے جانتے ہی ہوں گے کسی نہ کسی ایسے خاندان کو کہ جہاں پر اصل زبان یہ تھی لیکن بعد میں وہ زبان ختم ہو گئی، ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ زبانیں کم ہوتی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اب سے 40-50 سال کے بعد اس کی آدھی ہی مقدار باقی رہ جائے، یا اس سے بھی کم رہ جائے، کچھ پتہ نہیں۔ بہرحال یہ زبانوں کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ بھی عجیب اللہ کی قدرت۔ پھر اس کے علاوہ مزید ہم دیکھیں تو ایک زبان جو ہے عربی زبان، اس عربی زبان میں بھی ہم اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں ہیں۔ عربی زبان اگر کسی ایسی جگہ پر بولی جا رہی ہے جہاں پر فصیح عربی سے تعلق ہے، جو کہ آج کل پتہ نہیں کون سی ایسی جگہ ہوگی جہاں پر اصل فصیح عربی بولی جاتی ہو، بہرحال بعض زبانیں، اب عربی زبان ہی دیکھ لیں کہ سعودیہ کے علاقے میں جزیرۃ العرب میں عربی زبان، وہاں کا لہجہ انداز مختلف ہے۔ سیریا میں دیکھیں وہی عربی زبان لیکن وہاں کی زبان مختلف ہے۔ مراکش وغیرہ وہاں کا مختلف ہے، فلسطین وہاں کا مختلف ہے۔ پھر اگر ہم چلے جاتے ہیں، خیر فلسطین اور وہ بہت زیادہ دور تو نہیں لیکن کچھ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، مصر دیکھیں تو بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ سب عربی زبان، لیکن عربی زبان کے الگ الگ انداز ہے بولنے کے، جس کو لب و لہجہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو یہ تو پھر 7,000 سے کتنی بڑی مقدار بن جائے گی ہر زبان میں، ہر زبان میں۔ اردو ہی ہم دیکھ لیں، اردو کے کتنی قسمیں بن گئی ہیں، کون سے علاقے کی اردو، اب بمبئی والی اردو الگ ہوگی، اور ہندوستان میں ہم دیکھیں کہ بمبئی والوں کی اردو مختلف ہوگی، اور دوسرے علاقوں والوں کی اردو، دہلی والوں کی مختلف ہوگی، لکھنؤ والوں کی ذرا مختلف ہوگی، اور گجرات والے علاقے، احمد آباد وغیرہ کے علاقے میں چلے جائے وہاں کی اردو مختلف ہوگی۔ یہ میں جو لوگ ہندوستان سے واقف ہیں ان کے لحاظ سے بتا رہا ہوں۔ تو مختلف جگہوں کے لحاظ سے زبانیں میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ ہم ایک زبان شمار کر رہے ہیں اردو۔ پھر اس کے علاوہ ایک ہی زبان، ایک ہی علاقہ، مرد بول رہا ہے تو تھوڑا الگ، وہی زبان اسی علاقے میں کوئی عورت بول رہی ہے تو انداز مختلف ہوگا، یعنی فرق پہچانا جائے گا کہ کوئی مرد بول رہا ہے۔ کوئی عورت بول رہی ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، فرق تو یہ ایک ہی گوشت کا وہی ٹکڑا، زبان ہے، ہونٹ ہیں، گلا ہے، یہی ہے، سب کے پاس ایک ہی طرح کے آلات ہیں جس سے وہ آواز نکالتا ہے، لیکن یہ آوازیں مختلف کیسے ہو جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی قدرت کو غور تو کرو کہ کیسی چیز ہے یہ آواز کا نکلنا اور بولنا، یہ تو ہے ہی کمال۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس کو اپنی دل کی بات ظاہر کرنا سکھایا، تو یہ تو ہے ہی ایک انسان کا کمال، اس کی خوبی، اس کی خصوصیت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنا آپس میں فرق، حالانکہ وہی ذریعہ استعمال کر رہا ہے، ایک شخص یہاں کا اور ایک شخص دوسرے ملک کا، لیکن دونوں کا طریقہ مختلف، بولنا اس کی بولی مختلف، اس کا انداز مختلف۔ انگریزی زبان انگلینڈ کی مختلف ہوگی، امریکہ کینیڈا کی مختلف ہوگی، بلکہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی تھوڑا سا فرق، کہتے ہیں بعض الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اور انگلینڈ کا مختلف ہے، اور دوسرے علاقوں کا مختلف۔ تو یہ ایک ہی زبان میں کئی زبانیں پھر بن جاتی ہیں۔ یہ ہے اختلاف و السنتکم۔ پھر اس میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ اسی جگہ کے اسی علاقے کی وہی زبان، لیکن بولنے والے شخص کے لحاظ سے فرق آ جاتا ہے، اس میں پہچانا جاتا ہے۔ ہم لوگ شاید بہت سے اس چیز سے اتنا واسطہ نہ پڑتا ہو، لیکن اگر کبھی کسی کو واسطہ پڑا ہو ایسے شخص سے جو نابینا ہے یا نظریں بہت کمزور ہو نابینا کی طرح، وہ زیادہ پہچان سکتے ہیں اس بات کو۔ مجھے یاد ہے ایک ادارے میں جہاں میں پڑھتا تھا، وہاں استاد تھے جن کی نظریں بہت ہی کمزور تھیں، تقریباً نابینا کی طرح بہت نظریں کمزور تھیں، تو ان کو نظر نہیں آتا تھا سامنے کون شخص ہے۔ کوئی طالب علم آتا، سلام کرتا، پہچان لیتا ہے، اچھا فلانا ہے، نام ان کو نام سے یاد آ جاتا تھا۔ یہ ہے اختلاف السنتکم۔ السلام علیکم ہی کہا ہے، میں نے کہا، پہچان لیں گے، اچھا یہ ہوا ہے۔ دوسرے کسی نے کہا السلام علیکم، پہچان لیں گے کون ہے۔ یہ اتنے سارے لوگوں میں، ہزار، ڈیڑھ ہزار، دو ہزار طلبہ میں آواز سے پہچان لینا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ایک صلاحیت کم کرتے ہیں تو دوسری صلاحیتوں میں قوت بڑھ جاتی ہے، یہ بے عجیب اللہ کا نظام ہے۔ بہرحال وہ اختلاف السنتکم، تمہاری بولیوں کا مختلف ہونا، وہ الوانکم، رنگ کا مختلف، تو ہم دیکھتے ہی ہیں اتنے سارے رنگ، اور اس میں پھر حکمتیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال اس لیے کہ اس سے بہت سی پہچان ہوتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر رنگ ایک ہی طرح کا بھی ہو لوگوں کا، تب بھی رنگ ایک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے شکلیں اتنی مختلف رکھی ہیں کہ ایک سے دوسرا پہچانا جاتا ہے۔ انسان کا حلیہ، انسان کا ظاہر، اس کے بناوٹ، اس کی شکل، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مختلف بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور یہ تو سورہ قیامہ میں بھی ذکر ہے کہ انسان کے پورے، جو انگلی کے اخیر میں جو پورے ہیں، اس کے جو نشان ہیں، وہ بھی تمام انسانوں کے مختلف ہیں۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی سی لکیریں، اور ہر ہر انسان کی مختلف ہوں دوسرے سے، عجیب کمال ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اب سے تقریباً 150 سال پہلے معلوم ہوئی، 200 سال زیادہ زیادہ ہوئے ہوں گے کہ معلوم ہوئی تھیں کہ ہر انسان کی انگلیوں کے پورے مختلف ہوتے ہیں، پہلے یہ بات لوگوں کے علم میں نہیں تھی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری بولیوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے۔ تھوڑا سا ان چیزوں کو نشانی کے طور پر پہچاننے کے لیے تھوڑا سا علم کی ضرورت ہے، عالمین، تھوڑا سا علم کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا علم ہوگا تو انسان یہ پہچان سکے گا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ تو انسان ٹھیک ہے یہ بول رہا ہے، اس میں کیا ہوا، یہ میں اپنی زبان بول رہا ہوں، ایک علاقے میں رہتا ہے اور وہ کہہ رہا اچھا میں ایک ہی بولی ہے۔ لیکن تھوڑا سا علم ہوگا، علم جتنا بڑھے گا اتنا زیادہ انسان یہ سوچ سکے گا، اور انسان کو کچھ اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت اس کے پیچھے ہے۔ آگے، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی، تمہارا سونا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت، اور وابتغاؤکم من فضلی، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ دن کا وقت عام طور پر آیتوں میں جب ذکر ملتا ہے دن کا، تو وقت آتا ہے کہ دن کا وقت جو ہے وہ طلب معاش کے لیے ہے، ابتغاء فضل جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرنا، یہ روزی تلاش کرنا۔ تو روزی تلاش کرنے کا وقت جو ہے وہ دن کا وقت ہے، اور رات کا وقت آرام کا وقت ہے، سکون کا وقت ہے۔ یہاں پر آیت تھوڑی مختلف ہے، منامکم، سونا رات اور دن میں، اور وابتغاؤکم من فضلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن دونوں میں سونے کا کچھ وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح وابتغاؤکم من فضلی، اور اللہ کے فضل تلاش کرنا یعنی طلب معاش جو ہے وہ رات اور دن دونوں میں ہوتا ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، دن کا وقت طلب معاش کا ہے، رات کا وقت آرام کا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن کا وقت پورا دن طلب معاش کا ہے، کچھ وقت آرام کا بھی ہوتا ہے اس میں۔ رات کا وقت آرام کا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات آرام کی ہے، رات کا بھی کچھ حصہ طلب معاش میں جاتا ہے۔ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، ایک شخص ہے جو صبح دکان کھولتا ہے، ہمارے ملکوں میں تو ایک عام ہوتا ہے، ہمارے یعنی عرب ممالک کی بات کر رہا ہوں، کہ صبح دکانیں کھلیں اور دوپہر کو پھر بند ہو گئیں، دوپہر کو پھر آرام کا وقت ہوا، اس کے بعد شام کو کھلیں تو رات عشاء تک، تو مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے یا مغرب سے لے کر رات کو 10 بجے تک کا جو وقت ہے یہ رات کا وقت ہو گیا۔ اکثر دکانوں کے کھلنے کا وقت، وہ اکثر وقت جو تھا وہ دن کا تھا، اور کچھ وقت رات میں بھی آ گیا۔ آرام کا وقت اکثر رات میں اور کچھ دن میں بھی آ گیا، دوپہر کے وقت قیلولہ کر لیا، آرام کر لیا۔ تو اس آیت کا مفہوم اپنی جگہ درست ہے کہ منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا ہے رات اور دن کے وقت، رات میں اصل اس کو پہلے بیان کیا اور دن میں تھوڑا سا۔ یہ تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ سنت ہے، یہ بات صحیح ہے کہ دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر لینا سنت ہے، آدھا گھنٹہ انسان لیٹ جائے درمیان میں تو اس کی وجہ سے انسان کے دماغی جسمانی لحاظ سے اس کو ایک راحت حاصل ہوتی ہے، چاہے نیند نہ آئے، نیند آ گئی تو غنیمت ہے، اگر نہ آئے تب بھی صرف لیٹ جانا سکون سے یہ بھی انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور بہت سی کمپنیوں نے اس کو شروع بھی کیا اور اس کے تجربات اچھے بھی نکلے کہ اس کے بعد کاموں کی جو مقدار تھی، رفتار تھی، وہ بڑھ گئی کام کرنے والے، اس لیے کہ انسان جب چند گھنٹے کام کر لیتا ہے تو چند گھنٹے کام کرنے کے بعد پھر انسان کی دماغی صلاحیت ذرا کمزور ہونے لگتی ہے، اب اس پر تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آدھا گھنٹہ اگر آرام کر لیتا ہے یا کچھ دیر آرام کر لیتا ہے تو دوبارہ اس کی جو ایسا جیسے یعنی اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیٹری دوبارہ چارج ہو جاتی ہے، انسان میں دوبارہ ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور اب جب وہ کام شروع کرتا ہے تو دوبارہ نئے سرے سے ایک گویا نئے تازہ دم ہو کر کام شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے کام میں قوت پیدا ہوتی ہے، نشاط ہوتا ہے، چستی سے کام کر سکتا ہے، تو کام کی یعنی جو اس کی کوالٹی جو ہوتی ہے کام، یعنی اس کے معیار انسان کے کام کا بڑھ جاتا ہے، رفتار بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ورنہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ شام کو 3 بجے کا وقت اگر دوپہر کا ہے، اس وقت انسان صبح سے اگر کام کر رہا ہے تو کام بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے، یعنی اتنی مقدار آہستہ ہو جاتی ہے کہ کمپنیوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا، اس کی وجہ آدھا گھنٹے کا اگر ان کو وقفہ دے دیا جائے تو اس کی وجہ سے ان کا فائدہ زیادہ ہے۔ بہرحال تو دن میں بھی رات کا وقت اصل ہے آرام کا اور دن کا وقت ہے، اور دوسری بات فرمائی وابتغاؤکم من فضلی، روزی تلاش کرنا، گویا کہ دونوں میں، رات میں بھی اور دن میں بھی۔ تو اگر اکثر آیاتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رات کے وقت آرام کا اور دن کے وقت طلب معاش کا ہے، وہ بھی ٹھیک، اس آیت میں اگر یہ ذکر ہے کہ رات اور دن دونوں میں آرام کا وقت ہے اور دونوں میں طلب معاش کا وقت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں، دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بہرحال اس میں یہ تو ایک وقت کی بات ہو گئی، دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسان کو جو نیند آ جاتی ہے، منامکم، سو جانا، نیند کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کو لیٹتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی، نیند کی گولی بھی لیتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی، گویا کہ نیند کا آ جانا یہ آیاتی اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی نشانی، تو گویا کہ نیند آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. جن کو نیند نہیں آتی ان کے لیے ظاہر مشکلات ہوتی ہیں، دوائی لیتے ہیں نیند آ جائے، اس کے بعد بھی نیند آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی، اور اگر نیند نہ آئی تو پھر اس کی وجہ سے ظاہر دماغ پر جو بوجھ رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، یہ تمام مشکلات پیش آتی ہیں. منامکم باللیل والنہار، نیند کا آ جانا اور سو جانا رات کے وقت اور دن کے وقت، ابتغاؤکم من فضلی، تو گویا کہ نیند کا آ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اور پھر یہ فرمایا کہ طلب معاش یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اس سے کہ نشانی بیان کی جا رہی ہے قدرت کی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کو بیان کیا جا رہا ہے، قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ قدرت کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ ابتغاؤکم من فضلی، گویا روزی کس کو کتنی مل رہی ہے یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے، اس کا تعلق ڈگری سے نہیں ہوتا، اور اس کا تعلق انسان کی دماغی صلاحیت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہاں کبھی کبھی دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، کسی کی دماغی صلاحیت بھی بڑی اچھی ہے اور اس کی ڈگری بھی اونچی ہے اور اس کے جو مشاہرہ ہے، جو بھی اس کی تنخواہ وغیرہ ہے، اس کے جو معاش کے جو ذریعہ ہے، اس میں بھی خوب برکت ہے. کبھی سب چیزیں ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، ظاہری اسباب بھی اور حقیقی سبب بھی. حقیقی سبب اللہ کی عطا، ظاہری اسباب یہ جس کو ہم شمار کرتے ہیں، کبھی دونوں چیزیں ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس میں کوئی صلاحیت نہیں، کوئی ڈگری نہیں، لیکن عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت ہوتی ہے، ہزاروں لوگ آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ بس من جانب اللہ ہوتا ہے. یہ برکت جس کو کہتے ہیں ایک عجیب چیز ہے، عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، میں سب کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں لیکن بہرحال ایک اس بات سمجھانے کے لیے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، کہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. تو پہلی چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے پیسے. حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے فقر دور ہوتا ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں. عجیب بات ہے، عجیب اللہ کا نظام ہے، ہمارے حسابات تو نہیں چلتے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکت ہوتی ہے کہ اچھا تم نے میری خاطر، میری رضا کے لیے، اگر خالص وہ عبادت مقصود ہوتا ہے، عبادت مقصود ہو تب یہ بات ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں میں عمرہ کرنے جاؤں گا، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، جمع ہوئے اور وہ پیسے بجائے اس کے کہ اپنی خواہشات میں استعمال کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پورے کے پورے اچھا ٹھیک ہے میں حج کا سفر یا عمرے کا سفر کر لیتا ہوں، اس کے لیے استعمال کر لیتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دیں، پیغمبر کو یہ تعلیم دیں کہ کوئی ہدیہ دے تو اس کو کچھ بدلہ بھی دینا چاہیے اور خود اللہ تعالیٰ نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو بیان کی جاتی ہے حدیث میں، کان اقبل الحدیت و یصیب علیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، اس کا بدل بھی دیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ بدل اور معاوضہ دے دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو بڑھ کر دینے والا ہے. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی مال خرچ کرتے ہیں تو یہ مال خرچ کرنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اس کے بدلے میں برکتیں حاصل ہوں گی. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی واقع نہیں کرتا، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی واقع نہیں کرتا. اب ہمارے حسابات تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں پیسے کم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں اس کا تعلق ہے، یعنی یہ ایک حقیقت جو ہمیں بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں، وہ ایک الگ بات ہے، اور ہم تو چونکہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اسباب کو اسباب کا درجہ دے دیں لیکن اس کی وجہ سے حقیقی جو حقیقت ہے اس کو نہ بھول جائیں. کسی نے کسی شاعر نے شعر کہا تھا، کم عالم عالم آیت مذاہبہ، کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقہ۔ کتنے ہی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، علم رکھنے والے، کمانے کا علم، بزنس وغیرہ کا علم، بڑی بڑی ڈگری رکھنے والے لوگ، وہ بیچارے جب جاب تلاش کرنے جاتے ہیں تو نہیں ملتی، اپلیکیشن دی ریجیکٹ ہو گیا اور جاب نہیں ملی، دوسری جگہ اپلیکیشن دی نہیں ملی۔ ایسا ہوتا ہے، کم عالم عالم آیت مذاہبہ، کتنے ہی بڑا علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے معاش کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں، اور کتنے ہی جاہل جاہل تلقاہ مرزوقہ، کتنے ہی ایسے جاہل ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے لیکن رزق میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اب چاہے ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ جاہل سے مراد ہماری دنیاوی زبان میں جاہل، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، علم رکھنے والے، دینی علم رکھنے والے، لیکن دنیوی لحاظ سے طلب معاش کے ان کے پاس کوئی اسباب موجود نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے، ایک اور بات تو اسی سے، یعنی بات تو ہو گئی آیت کا مفہوم، لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھنے کی ہے جو ہمارے کام کی بات ہے، ہم سب کے لیے ایک کام کی بات ہے، کہ جب کسی کو زیادہ دنیا میں ہو یا دینی اعتبار سے کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ زیادہ دے دیں، کسی کو مال زیادہ ملتا ہے، کسی کو شہرت زیادہ ملتی ہے، عزت زیادہ ملتی ہے، کوئی چیز زیادہ مل گئی، کوئی بھی چیز زیادہ مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا دیا ہے، جس کو چاہا دیا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے، سب باتوں کے ساتھ یہ چیز خاص طور پہ ذہن میں رکھنی ہے، کہ جب کسی کو کوئی چیز ملی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہنا زبان سے اور ذہن میں یہ بات بٹھا لینا کہ اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، یہ تو اس قابل نہیں تھا، یہ تو مستحق نہیں تھا کہ اس کو ملے، کیوں مل رہا ہے، یہ گویا اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے گویا شکایت ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا کوئی فضل دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، مال دیا ہے، جو بھی دیا ہے، تو کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے، اس پر حسد کرنا کتنی بری چیز ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیوں یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں ان کو اتنی عزت و شہرت مل رہی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل اور انعام ہے، اللہ جس کو چاہے گا دے گا، کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا، خود آگے بڑھ جائے، دوسروں سے تو نہ روکنے کی کوشش نہ کرے، دوسروں سے حسد نہ کرے، یہ چیز انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے، فوری طور پر نہ ہو تو کچھ وقت کے بعد انسان اس کے بعد تباہی میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، یہ تباہی کے اسباب ہیں، دوسروں کی چیزیں دیکھ کر حسد کرنا یہ انسان کے لیے تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گویا ہمیں شکایت ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے اگر شکایت ہے تو پھر انتقام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، پھر آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ پوری آیت کیا ہے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اللہ کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا ہے رات اور دن کے وقت، اور وابتغاؤکم من فضلہ، اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ پیچھے آیا تھا عالمین، جو علم رکھتے ہیں، یہاں پر ہے جو سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو میں نے بتائیں ابھی، رات میں نیند کا آ جانا، دن کے وقت نیند کا آ جانا، دوپہر کے وقت اگر تھوڑی دیر انسان سو لیتا ہے، اور اس کے بعد دن اور رات میں فضل، اللہ کا فضل حاصل کرنا، طلب معاش اور وہ مل جانا، جس کا میں نے ابھی وضاحت کر دی، یہ خالص اللہ کی طرف سے، ظاہری اسباب اس کے انسان اختیار کر لیتا ہے، حقیقتاً یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چیزیں کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ انبیاء کی تعلیمات سے معلوم ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا لآیات لقوم یسمعون، جو بات کو سنتے ہیں، اور سن کر انبیاء کی تعلیمات کو سن کر حاصل کرتے ہیں، تو وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، ورنہ تو انسان سوچے گا نہیں، ٹھیک ہے رات کو سب سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، اس میں کون سی نشانی؟ نہیں، یہ انبیاء کی تعلیمات سے ہمیں معلوم ہوا. کوئی کہتا ہے میرے پاس ڈگری ہے اس لیے میں نے یہ کیا اور مجھے جاب مل گئی اور میں کما رہا ہوں. نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے، تم نے ظاہری اسباب اختیار کیے ہیں، یہ باتیں انبیاء کی تعلیمات سے معلوم ہوئیں. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. آگے چلتے ہیں. ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں یریکم البرق بجلی کی بجلی دکھاتا ہے، بجلی دکھاتا ہے جس سے خوف بھی ہے اور امید بھی ہوتی ہے. کبھی تو انسان سفر میں ہے تو ڈر ہوتا ہے، آج کل تو خیر اتنا زیادہ نہیں اس وجہ سے کہ بجلی کے بعد بارش، اور بارش میں پہلے زمانے میں سفر بہت مشکل ہو جایا کرتے تھے، اب تو خیر گاڑیوں کے اور اس طرح کے اسفار ہوتے ہیں تو زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن بجلی کبھی کبھی خطرے کا باعث بن جاتی ہے. تو بہرحال بجلی خود خطرے کا باعث ہے، یا کبھی کبھی انسان ایسے جگہ پر ہوتا ہے کہ وہاں پر بارش کا ہونا انسان کے لیے خطرے کا باعث ہوتا ہے. فرمایا کہ یریکم البرق، بجلی تمہیں دکھاتا ہے، جو کبھی خوف کا ذریعہ ہوتی ہے اور کبھی انسان کے لیے خوف کے ساتھ ساتھ طمع امید کا ذریعہ ہوتی ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے کہ بارش ہوگی، بارش ہوگی تو ہماری پیداوار اچھی ہوگے گی، گھاس اچھی ہوگے گی، جو ہم نے کھیت اگائی ہے وہ اچھی ہوگے گی، درختوں میں پھل اچھے آئیں گے. تو یہ جو لوگ جن کو بارش کا انتظار ہے وہ لوگ اس میں خوش ہوتے ہیں. وہ تمام موسم وغیرہ ہمارے ملکوں میں جو گرم ملک ہوتے ہیں وہاں پر تو بارش کا انتظار رہتا ہے کہ بارش آتی ہے تو اس کی وجہ سے موسم میں بہتری آتی ہے، کھیت والے اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں، دوسرے لوگ اپنی جگہ خوش ہوتے ہیں، ہر ایک کے لیے خوشی کا باعث ہے. پانی کی قلت بھی ہوتی ہے وہاں پر تو نہریں وغیرہ اس میں بھی پانی آ جاتا ہے. خوف و طمع، خوف اور امید. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ، اب بجلی آئے تو اس کے بعد بارش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے. آسمان کا لفظ پہلے آ چکا ہے کہ لفظ سما جب عربی زبان میں آتا ہے تو اوپر والے حصے کو سما کہہ دیتے ہیں، کبھی گھر کی چھت کو بھی سما کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پر مراد آسمان سے مراد ضروری نہیں کہ آسمان ہی ہو، اس لیے کہ بارش تو آسمان سے نہیں آتی، بادلوں سے آتی ہے، وہی آسمان سے ہی نہیں بادلوں سے بارش اترتی ہے اوپر سے. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر عجیب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. زمین، اس میں زندہ ہونے کی کوئی چیز ہی نہیں، لیکن زمین میں حیات کے آثار آ جاتے ہیں، حرکت ہو جاتی ہے، پیداوار اندر سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے، گھاس اگنی شروع ہو گئی، پیداوار نکلنی شروع ہو گئی، زمین میں حیات آ گئی. زمین جس کا پہلے ذکر آیا تھا کہ چار جو بنیادی عناصر ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے اور مٹی ہے، ان چاروں میں زمین، مٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں جمود اور یعنی حیات سے دوری کے آثار پائے جاتے ہیں، حرکت نہ ہونا پایا جاتا ہے، اس میں حیات آ جاتی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جو اللہ اس زمین کو، مردہ زمین کو پانی سے زندہ کر دیتا ہے، انسانوں کو کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ذرا عقل رکھتے ہیں اور ذرا سوچ سمجھ کر باتوں کو سمجھتے ہیں. یعقلون، عقل رکھتے ہیں، عقل سے سوچنے کی بات ہے، کافی ہے، انبیاء کی تعلیمات نہ بھی ہوتی انسان عقل سے بھی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. پیچھے یسمعون تھا کہ انبیاء کی تعلیمات سے وہ بات ہم نے سیکھی، یہاں پر یعقلون ہے کہ انسان اپنی عقل سے بھی ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین قائم ہیں اسی کے حکم سے، آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں. پھر ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، آسمان و زمین قائم ہیں اس موجودہ شکل میں، پورا نظام چل رہا ہے، سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جب تمہیں، انسان مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، ثم اذا دعاكم دعوه من الارض، پھر ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ زمین سے تمہیں بلائے گا، ایک ہی آواز ہوگی، اذا انتم تخرجون، اچانک تم سب نکل جاؤ گے قبروں سے. جس طرح ابھی کا پورا نظام اللہ کی قدرتوں کا ہم نے دیکھا، اسی طرح دوبارہ اللہ تعالیٰ کن کا حکم ہو جائے گا، یا کوئی اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے، جیسے ہی حکم آئے گا سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب زمین سے نکل جائیں گے. اذا انتم تخرجون، تو قبروں سے تم نکل جاؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسے میں نے بتایا کہ اصل چیز اسی کو بتانا تھا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں جتنی مخلوق ہے فرشتے وغیرہ، والارض زمین میں جتنی مخلوق ہے انسان جنات وغیرہ، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. ابھی دنیا میں کچھ عرصے کے لیے نافرمانی کرنے والے نافرمانی کر لیتے ہیں، لیکن ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع. مرنے کے بعد تو ظاہر ہے پوری پوری اطاعت کرنی ہوگی اور سب کے سب پورے تابع ہوں گے. ابھی دنیا میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے تو اختیار بھی دیا ہے، کر لو تمہاری مرضی ہے، نہ کرو تمہاری مرضی ہے، کرو گے تو یہ اجر ہے، نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے. کل لہو قانتون. وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ وہو احون علیہ، وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، دوبارہ پیدا کرے گا. جب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، پہلی مرتبہ کو سب مانتے ہیں، جس کا ذکر پیچھے بھی آ گیا، دوبارہ پیدا کرنے کو بھی مان لو، کوئی وجہ نہیں انکار کی. جو ایک مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے. پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا. وہو احون علی، اور انسانی عقل کے لحاظ سے دیکھا جائے، انسانی سوچ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا احون علی اللہ کے لیے زیادہ آسان ہونا چاہیے. تو ہماری سوچ کے لحاظ سے فرمایا کہ وہ تو دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پہلے اور دوسرے میں، ہماری سوچ کے لحاظ سے. اس لیے کہ انسان انکار کرتا ہے، بہت سے انسان اس کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، نہیں ہو سکتا. تو جب پہلی مرتبہ پیدا کرنے کو مانتے ہو تو دوسری مرتبہ تو تمہاری خود عقل سے سوچو کہ ایک چیز انسان ایک مرتبہ بنا لیتا ہے تو دوبارہ بنانا اس کو اور آسان ہے، ایک تجربہ ہو گیا، سیکھ لیا. پہلی مرتبہ کھانا پکانا اگر مشکل لگتا تھا کسی کو، اب سیکھ لیا، دوسری مرتبہ آسان ہو جاتا ہے. جن مردوں نے ابھی تک پکانا نہیں سیکھا وہ ایک مرتبہ اگر پکا لیں گے تو دوسری مرتبہ آسان ہو جائے گا. یہ میں ترغیب نہیں دے رہا، بس مثال دے رہا ہوں، سمجھانا مقصد ہے. وہو الذی یبدا الخلق ثم یعیدہ، مخلوق کو پہلی بار اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، اور انسانی عقل اور سوچ کے لحاظ سے احون علی، دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے. تو پھر انکار کیوں کیا جا رہا ہے اس کا؟ جو زیادہ آسان ہے تمہارے لحاظ سے اس کا انکار کرتے ہو. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ کی شان سب سے بلند ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب سے بلند شان رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اللہ تو بہت زیادہ غلبے والا ہے، انتہائی زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے. یہ کیوں بتایا کہ صرف دوبارہ مخلوق کو پیدا کر دینا یہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت تو اس سے بہت بڑھ کر ہے. اس رکوع میں جو ہم نے نشانیاں پڑھیں وہ تو ہیں، لیکن لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس سے بہت بڑھ کر ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں سب سے اونچی شان اللہ ہی کی ہے، اتنی اونچی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور سے باہر ہے. مَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور سوال یہ ہے کہ پھر کفار تو یہ کہتے تھے ابھی ہمیں دکھا دیجئے زندہ کیسے ہوں گے، زندہ کر کے دکھا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابھی زندہ کرنا مقدر نہیں فرمایا، جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تب زندہ ہوں گے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی بنا پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کو غلبہ حاصل ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا چاہے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ العزیز ہے الحکیم ہے. تو ہر کام، اس کی ہر بات حکمت کے موافق ہے، کسی چیز کوئی بھی چیز حکمت کے خلاف نہیں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ تو ہو گیا آیات کا ہم نے ظاہری مفہوم پڑھ لیا. ایک بات کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں کہ مثل کا لفظ آیا ایک جگہ قرآن کریم میں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیس کا مثل ہی شے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے. اسی کو سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ اکیلی ذات ہے، وہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، تو اس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے. اور یہاں پر فرمایا ولہ المثل الاعلیٰ، تو یہ صرف لفظ کا ترجمہ یعنی اعراب کے لحاظ سے کتنا فرق آ جاتا ہے کہ مثل مثل مثال اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور مثل میم اور سا کے فتحہ کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، مثل کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی شان، اللہ کی صفت، تو اس کی بڑی بڑی صفات ہیں، ٹھیک ہے، علم اس کی صفت ہے، قدرت اس کی صفت ہے، حکمت اس کی صفت ہے، مثل ہے، تو مثل کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے. لیکن مثل مثل اس جیسا، تو اس جیسا تو کوئی ہے نہیں. مثل اور مثال سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن مثل اس کو یہاں آیت ساتھ میں بیان کیا گیا، ولہ المثل الاعلیٰ فی السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ کی اونچی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان بڑی اونچی ہے، یہاں پر وہ ترجمہ ہوگا. تو اس لیے یہ لفظ کے اعراب کے لحاظ سے مفہوم میں فرق آ جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.